نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل کے لیسن میں بھی کچھ کامنٹس آئے ہیں، وہ جو آیت تھی ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا.
السلام علیکم استاذہ. This ayah stood out today. And follow not, O man, say not or do not witness that of which you have no knowledge. One saying, I have seen, while in fact he has not seen, or I have heard, while he has not heard. Verily, the hearing and the sight and the heart of each of those, you will be questioned by Allah. Allah's command in this ayah cannot be fulfilled without taqwa. The most common means of communication today is the internet. And soon as one opens the browser, one is faced with millions of so-called knowledge, news, information, research and whatnot. For hardly 1% is actually useful or needed. The problem with information is that once we get it, we have to share it. Or if we get useless information, we share useless information. I like the term of the old computer, garbage in and garbage out. We can see Shaitan's army mobilized even through the internet. There is something for every person's interest so that you click once and that's it, time is gone and so is life. How can we protect ourselves from this bombardment of useless information? Only if one fears Allah, wants to please Allah, fears that he is accountable, has a purpose in life which does not let him waste time and useless matters. An idea could be to print this ayah and stick on top of the monitor screen to keep reminding us so we don't waste our time, our life, and every minute. And we see or read and listen to this ayah as we are typing. May Allah give us the taqwa to protect our eyes, our ears, and our heart from all things that Allah dislikes. Wassalam.
And this is very true, ke hum ایک چیز دیکھتے ہیں، پھر اس کے آگے کچھ اور نکل آتا ہے، اس سے ایک اور لنک مل جاتا ہے، اور وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اور یہ سب بعض وقت ریسرچ کے نام پر اور بعض وقت انفارمیشن کے شوق میں، کہ یہ بھی تو علم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ سکھایا ہے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، وہاں یہ دعا بھی سکھائی ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، کہ اللہ مجھے نفع مند علم دے لیکن مجھے وہ علم نہیں چاہیے کہ جو بیکار ہے، بے فائدہ ہے. اور اس میں جو چیز ہمیں روک سکتی ہے اللہ کے تقوی کے علاوہ، وہ پرپز آف لائف ہے، کہ ہماری زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے. جب آپ اہم کی طرف جاتے ہیں تو غیر اہم چھٹنے لگتے ہیں، لیکن جب اہم نہیں ہوتا، کوئی ٹارگٹ آپ کے دن کا کوئی پلان نہیں اور کوئی ٹارگٹ نہیں کہ آپ نے کرنا کیا آج، اور آپ کی زندگی میں سب سے اہم ترین چیز کون سی ہے جو آپ کے مرنے کے بعد لوگوں کو فائدہ دے گی، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اور اسی طرح آخرت میں آپ کو خود بہت بڑا فائدہ دے گی. تو اگر انسان فائدہ مند چیز کا حریص ہو جائے تو انشاءاللہ بیکار چیزیں اس کا پھر ٹیسٹ بھی نہیں رہتا. مثلاً آپ دیکھیے کہ کھانے کی میز پر اگر 10 ڈشز بھی پڑی ہیں تو آپ کون سے پہلے اٹھائیں گے؟ جو آپ کی پسند کی ہے. اور باقی کی طرف ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھنا بھی گوارا نہ کریں. تو بالکل اسی طرح انسان لذیذ کھانے کی طرف دوڑتا ہے یا اس کو پریفر کرتا ہے باقی سب پر، اسی طرح جس انسان کی زندگی میں کوئی واضح مقصد ہوتا ہے، ایک تو نا مقصد یہ مقصد وہ، واضح مقصد ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے مجھے کون سی ایسی صلاحیت دی ہے جو دوسروں کے پاس نہیں، وہ کون سا ایسا کام ہے جو میں کر سکتی ہوں اور نہیں کر سکتے، نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ بھی اسی چیز کی طرف دوڑے گا اور باقی ساری چیزیں اس کے لیے ٹیسٹ لیس ہو جائیں گی، خواہ وہ دنیا کی نظر میں کتنی بھی اٹریکٹیو کیوں نہ ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کو علم کی لذت اور علم کے ساتھ علم پر عمل کا شوق، اور پھر اس کو آگے پہنچانے کا، اور پھر اس سے جو روشنی خود ملتی ہے دوسروں کو پہنچا کر جو روشنی محسوس ہوتی ہے، ایک تو یہ ہوتی ہے نا کہ روشنی جو آپ کو ملی ہوئی ہے آپ کے لیے، اور ایک یہ کہ آپ نے بہت سی اور کینڈل روشن کر دی تو پورا انوائرمنٹ روشن ہو گیا، اس سے جو دلوں کا سرور اور ٹھنڈک اور ایک نور اندر آتا ہے، وہ انسان کو باقی ساری چیزوں سے پھر بے نیاز کر دیتا ہے. تو ہم میں سے ہر شخص کو لازمی طور پر کوئی ایک چیز زندگی میں ایسی اپنے لیے ڈھونڈ لینی چاہیے کہ جس کے گرد ہماری ساری کی ساری صلاحیتیں لگ جائیں. یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم غیر ضروری سے بچیں. ایک اور کامنٹ ہے تقوی کے بارے میں.
Dear Ustaza, here's a reflection from my mom. A few months ago, I fell and hurt myself seriously. I was confined to my bed. Going downstairs was a challenge. I was terrified at the idea. When I stood at the edge of the stairs and contemplated going downstairs, the fear of falling again gripped my mind, heart, and body. I took one step at a time, carefully calculating where my next step on the stairs will be. Still trembling, slowly, with a lot of caution, I descended the stairs. Eventually, when I reached the floor, I heaved a sigh of relief and spontaneously said, Alhamdulillah. I thought of the words the believers will say when they would enter Jannah finally, Alhamdulillah. Praise to Allah who has removed from us all sorrow. I was going to stand before Allah for sure. I thought, shouldn't I really, really fear Allah, have taqwa of Allah in my heart, and be as careful in my thoughts and speech and actions? Certainly, Allah has more right that I tremble in front of Him. This mishap has taught me this valuable lesson. I'm questioning myself, analyzing my niyyah every day as to where I stand. Jazakallahu khairan for having taqwa as the theme of this year's Daur-e Quran. Wassalam.
Kal surat Bani Israel mein humne kuch ahkamat padhe, aur یہ لگتا ہے کہ جو جیسے پورے قرآن مجید کی تعلیمات کا ایک طرح سے خلاصہ مڈل آف دا قرآن سورۃ بنی اسرائیل میں ہمیں دے دیا گیا کہ کیا کیا کرنے کے کام ہیں اور کون سی چیزوں کا ہمیں ہر حال میں خیال رکھنا ہوگا اور کون سی چیزیں نہیں کرنی ہوگی. اگر آپ ان آیات کو دیکھیں تو اس میں لا اور ولا کا لفظ بہت دفعہ آتا ہے کہ یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. شروع میں پہلے امر آتا ہے اور پھر اس کے بعد لا کا لفظ آتا ہے. اس پر کسی نے پریزنٹیشن بھی بنائی ہے, اٹس این انٹرسٹنگ کمپیریزن کہ چند آیات کے اندر کتنی دفعہ کرنے اور نہ کرنے کی باتیں بتائی گئی ہیں. ان میں خاص طور پر جو والدین کے حقوق کے اوپر بات آتی ہے تو کسی نے لکھا ہے کہ دورہ قرآن کے درمیان الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کل کی آیات میں بوڑھے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کے بارے میں پڑھا. آج کا انسان اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہے کہ اسے اپنا حق تو یاد رہتا ہے لیکن کئی بار ماں باپ کے حقوق کی طرف کم ہی خیال جاتا ہے. انہی آیات کے متعلق کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں گی. ہماری والدہ ماشاءاللہ حیات ہیں, یہ خداوند کریم کی بڑی رحمت اور نعمت ہے کہ ہم سب ماشاءاللہ آٹھ بہن بھائی ہیں. والد کی وفات کے بعد امی ہم لوگوں کے ساتھ ہیں. کچھ عرصے تک امی سب بہنوں کے گھر ایک یا دو ہفتہ رہ کر ہم سب کو خدمت کا موقع دیتی, یعنی باری باری باریاں بانٹتی ہوئی تھی, لیکن اب وہ ہر روز کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی. تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے بار بار جگہ بدلنا مشکل ہے, اب میں بڑی بہن کے گھر رہوں گی. دن بھر وہ بہن امی کا خیال رکھتی ہیں. ہر رات ہم بہنوں میں سے کوئی نہ کوئی ان کے پاس رات گزار کر ان کے چھوٹے موٹے کام کر کے, مثلا وضو کرا کے, دوا دے کر, دودھ دے کر, نماز کے بعد بہت ساری دعائیں لے کر گھر آ جاتے ہیں, یعنی فجر کے بعد. اس کار خیر میں الحمدللہ ہم لوگوں کے شوہر حضرات کا بھی بڑا حصہ ہے. الحمدللہ امی کی دعاؤں سے ہم سب کے گھرانے پھل پھول رہے ہیں. دوسری بات, ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کس طرح اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. جو نیکی بھی انسان کرتا ہے وہ پلٹ کر اسی کی طرف آتی ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بزرگوں کی خدمت کرنے کا موقع دے وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں, کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتے اور آخرت سنوارنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبریل کی دعا پہ آمین کہا تھا تو ان میں سے ایک دعا تھی کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اپنی بخشش نہ کرا سکے اس پر سب کی لعنت, اور انہی میں سے ایک دعا تھی کہ جو اپنے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے تو اس پر بھی سب کی لعنت. تو آپ نے اس پر آمین کہا تھا. حقیقت یہ ہے کہ والدین کا اتنا حق ہے کہ ان کے لیے کچھ بھی کر لیا جائے تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے. ہم خواتین تو ویسے ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے پیرنٹس کے ساتھ ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد اپنے گھروں کی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں اور ایسی ذمہ داریاں آ پڑتی ہیں کہ وہ کر بھی نہیں سکتے جو کرنا چاہیے. لیکن اگر کبھی بھی کسی کو کسی موقع پر کچھ بھی کرنے کا موقع ہو تو اسے وہ سعادت سمجھ کے کریں, نہ کہ بوجھ سمجھ کے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو اللہ اس کام کے لیے چن لے, مثلا بعض وقت بوڑھے والدین کی ذمہ داری آ جاتی ہے تو انسان گھبراتا ہے کہ میری ساری آزادی ریسٹرکٹ ہوگی اور میری موومنٹ کم ہو گئی کیونکہ میں اب ان کے ساتھ بن گیا ہوں, کیونکہ بڑھاپے میں ظاہر ہے ان کو زیادہ توجہ چاہیے ہوتی, تو بعض اوقات اکیلے بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو اس کو کبھی بھی ایسا کوئی موقع ہے تو اس کو سعادت سمجھیے اور جو لمحے ملے ان کو اللہ کی طرف سے نیکی کمانے کا ایک موقع سمجھیے، کیونکہ وقت تو ویسے بھی گزر ہی جانا ہے، چاہے آپ اس کو خوشی سے گزاریں یا آپ تکلیف سے گزاریں، مصیبت سمجھ کے گزاریں یا اللہ کا احسان سمجھ کے گزاریں، تو جو بھی اللہ تعالیٰ دے موقع اس کو اپنی سعادت سمجھیں، کیونکہ والدین کچھ بھی ہم کریں تو ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ایک شخص نے اپنی بوڑھی والدہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حج کرانا چاہا تو پوچھا کہ کیا میں نے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ہو جو تمہارے لیے جاگی تھی، کیونکہ انسان کے لیے اپنی نیند قربان کرنا، آرام اور سکون، کوئی آسان کام نہیں ہے. اور بظاہر دیکھنے میں ٹھیک ہے ایک رات تو کوئی کسی کے لیے جاگ ہی لیتا ہے جس طرح ماں بچے کے لیے جاگتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ جس طرح سیلف لیسلی جاگتی ہے بغیر کسی توقع اور احسان جتائے، یہ اس کے اس عمل کو اور زیادہ ویلیوبل بنا دیتا ہے. ہم اگر کسی کے لیے ایک رات جاگ بھی لیں تو آپ دیکھیے کہ زندگی میں 10 دفعہ اس کو منشن کریں گے، بار بار جتائیں گے کہ ہم فلاں موقع پر، وہ بھولیں گے نہیں ساری زندگی کہ فلاں کی خدمت میں، فلاں کی مدد میں ہم فلاں رات جاگے تھے. اور اگر والدین کے لیے بھی کبھی جاگنا پڑے تو معلوم نہیں کتنا اس کے بعد اس کو جتائیں، لیکن ماں کتنے عرصے تک بچہ اس پہ ڈیپینڈنٹ رہتا ہے، وہ جتاتی نہیں، اور جو کچھ کرتی خوشی کے ساتھ کرتی، محبت کے ساتھ کرتی. تکلیف میں بھی ہوتی ہے تو محبت کا پہلو غالب ہوتا ہے. تو کسی بھی کام میں، خواہ وہ آسان ہو یا مشکل، جب محبت کا پہلو غالب ہوتا ہے، اخلاص آ جاتا ہے، تو وہ چھوٹا سا عمل بھی بہت قیمتی اور بہت ویلیوبل ہو جاتا ہے، اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. ایک اور بہت اہم ہدایت جو کلی کی آیات میں تھی، کلی کی نہیں آیات میں، یعنی سورۃ بنی اسرائیل میں تھی، وہ تھا کہ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَكُمْ، کیا میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ بات اچھے طریقے سے کیا کریں، کیونکہ شیطان بندوں کے درمیان کیا کرتا ہے، جھگڑے پیدا کر دیتا ہے، ان کے درمیان وسوسے ڈال دیتا ہے، اختلافات پیدا کرتا ہے، ان کے تعلقات خراب کر دیتا ہے. تو یہ پہلو بھی بہت قابل غور ہے، کیونکہ والدین کے ساتھ جب ہم اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ صرف والدین کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم اپنی زبان کو اچھا بناتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمارے آس پاس کی ساری چیزیں اٹھاتی ہیں، ہمارا پورا ماحول اس سے اچھا یا برا ہوتا ہے. تو اس لیے تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جس طرح قدم احتیاط سے اٹھاتے ہیں کہ کہیں گر نہ پڑے، اسی طرح ہم سب کو کیا لازم ہے کہ زبان بھی اسی وقت کھولیں اور احتیاط کے ساتھ کھولیں کہ جس سے کم گریں اور کم سے کم نقصان اٹھائیں، خود بھی اور دوسرے بھی. لہذا جب تک کوئی واقعی کام کی بات نہ ہو اس وقت تک زیادہ باتوں سے پرہیز کریں. تو آداب کلام میں چند ایک باتیں یاد کرانا چاہوں گی. حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا اس شخص پر رحم کرے جس نے بھلی بات کہی اور اس کا فائدہ اٹھایا، یا وہ چپ رہا اور اس نے سلامتی پائی. تو ایسے شخص کے لیے دعا ہے اللہ کے رسول کی کہ اللہ اس پر رحمت کر دے جو اچھی بات کرے اور اس اچھی بات کے ذریعے فائدہ اٹھائے، یعنی اجر کمائے، یا پھر اچھی بات کوئی نہیں کرنے کو تو خاموش رہے اور سلامت رہے، محفوظ رہے، نہ خود نقصان اٹھائے نہ کسی اور کو دے. اس دنیا میں جس طرح بولنا ایک کام ہے، اسی طرح چپ رہنا بھی ایک کام ہے. کبھی حالات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی بولے، اور کبھی یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ آدمی چپ رہے. وہ آدمی خوش قسمت ہے جو اس فرق کو جانے کہ کب بولنا ہے اور کب چپ رہنا ہے. ایسا آدمی خود بھی کامیاب ہوگا اور دوسروں کو بھی اس سے کامیابی کا تحفہ ملے گا، یعنی وہ کسی سے نقصان نہیں اٹھائے گا نہ کسی کو دے گا، جو اس فرق کو جان لے. آدمی کو کب بولنا چاہیے، اس کی دو لازمی شرطیں ہیں. ایک یہ کہ اس کے پاس کوئی ایسی بات ہو جو سچ مچ کہنے کے قابل ہو، یعنی ورتھ سینگ ہو. یہ بات وہ ہوتی ہے جس پر آدمی نے مدتوں غور کیا ہو، اس نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ اس کے بارے میں ایک رائے قائم کی ہو، اس کا بولنا اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ تمام تر سننے والوں کی خیر خواہی میں ہو. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. یعنی کسی بھی مجلس میں جب آپ بولنے لگے تو یہ سوچ کے نہ بولیں کہ میں یہاں بات کروں گا تو آج میرا روب قائم ہو جائے گا اور میری قدر و قیمت بڑھ جائے گی, بلکہ اس لیے بولیں کہ اس میں سننے والوں کے لیے بھلائی ہے. لہذا آپ پھر اس وقت خاموش نہیں رہیں گے جب آپ کے پاس کوئی قیمتی بات ہو بولنے کے لیے جس سے دوسروں کو فائدہ ہو سکتا ہو, تو آپ کیا چاہیں گے, حریص ہوں گے خیر خواہی کے جذبے کے تحت کہ میں دوسرے کو فائدہ پہنچاؤں, پھر آپ چپ نہیں رہیں گے, آپ بولنا چاہیں گے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ میں کہنے والا ہوں اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا, تو پھر آپ بلا وجہ دوسروں کے لیے گرانی کا باعث نہیں بنیں گے, کیونکہ بیکار باتوں سے دوسروں کی سما خراشی ہوتی. لفظ سما خراشی معلوم ہے کیا ہے؟ اسکریچ, خراش کہتے ہیں نا اسکریچ کو. تو جس طرح اسکن پہ اسکریچ آ جاتے ہیں اسی طرح کانوں پہ بھی اسکریچ آتے ہیں, اور اسکریچ جو ہے وہ پینفل ہوتا ہے, اریٹیٹنگ ہوتا ہے. تو بعض باتیں اتنی اریٹیٹنگ ہوتی ہیں اور بعض چیزیں اتنی بیکار ہوتی ہیں کہ جن کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ہم اپنے فرشتوں کو بھی تکاتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بس سنجیدہ ہو کے کسی سے کوئی بات ہی نہ کرے, لیکن یہ ہے کہ وہ کرے جس سے دوسرے کو فائدہ ہو, اور وہاں چپ رہے جہاں دوسروں کی بات سے اس کو فائدہ ہو, یعنی دوسروں کو بھی بولنے دے. اچھا سپیکر وہی ہو سکتا ہے اور صرف وہی جو اچھا لسنر بھی ہو. اچھا سپیکر بننے کے لیے کئی ٹپس دی جاتی ہیں, کئی طرح کی اس میں ٹریننگز ہوتی ہیں, اس کی بہت کچھ سکھایا جاتا ہے کہ اچھا سپیکر کیسا. تو ساری توجہ اور زور کس پہ ہوتا ہے کہ کیسے بولیں, کہاں سے بولیں, کتنا بولیں, لیکن یہ نہیں سکھایا جاتا کہ دوسروں کی سنیں بھی. دوسروں کی سننے میں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان کو دوسروں کے مزاج سمجھ میں آتے ہیں, ان کی نفسیات سمجھ میں آتی. جب تک انسان دوسروں کو سمجھتا نہیں ان کے فائدے کی بات کر بھی نہیں سکتا, اور اگر ادھر ادھر سے سنی سنائی باتیں کرے گا بھی تو وہ ان کے دل پہ نہیں اتریں گی, فٹ نہیں بیٹھیں گی, ان کو فائدہ نہیں دیں گی اور وہ ان کے لیے بوجھ بن جائیں گی, لہذا وہ آپ سے بھاگنا چاہیں گے. تو تعلقات کی خرابی میں ایک بہت بڑی وجہ بیکار باتیں کرنا اور کسی کی نہ سننا, صرف سناتے چلے جانا. جب کبھی آپ بول رہے ہوں تو ضرور سوچے رک کر کہ میں نے کتنا بولا اور میں نے سنا کتنا, کتنا بولا کتنا سنا. اور اگر یہ دو پلڑے ہیں نا, ہر وقت ایک میزان قائم کرنی چاہیے ہر کام کے کرتے وقت, کتنا بولا کتنا سنا. اب جب آپ کے بولنے کا بولنا زیادہ ہو جائے اور سننا کم ہو جائے تو بیلنس بگڑ گیا. جب یہ بیلنس بگڑے گا تو تعلقات بھی بگڑیں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ تعلقات درست ہوں تو پھر بولنے کے ساتھ سننے والے بھی بنیں. تاہم بولنے والے کے لیے صرف یہی بات کافی نہیں کہ آدمی کے پاس ایک صحیح بات ہے, اسی کے ساتھ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی بے لاگ جائزے کے تحت یہ دیکھے کہ اس کا بولنا نتیجے کے اعتبار سے کیا ہوگا. بعض اوقات بات آپ کی بالکل درست ہوتی لیکن اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا, یا اس موقع پر وہ نہیں بولنی چاہیے کیونکہ وہاں سوٹیبل نہیں. مثلا آپ دیکھیے, آپ کسی فارمیسی میں جاتے ہیں یا کوئی کتاب پڑھتے ہیں دوائیوں کی, تو آپ کو لگتا ہے ہر دوائی فائدہ مند ہے یا نہیں, لیکن وہ کیا ہر ایک کے لیے بنی؟ کہ آپ کہیں کہ کیا پتا اس میں کوئی ایسا ہی فائدہ ہو جو میری پتنی کون سی بیماری اس سے ٹھیک ہو جائے, لہٰذا یہ بھی کھا لو یہ بھی کھا لو یہ بھی, ایسا نہیں کرتے آپ. یا اگر آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں, ڈاکٹر ہیں یا پرسکرائب کر رہے ہیں, تو آپ ہر ایک کو ایک ہی چیز نہیں دیتے چلے جاتے, اس کی ضرورت کے مطابق دیتے. بالکل ہمارا بھی معاملہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کی ضرورت کے مطابق, ان کے فائدے کے مطابق ان کو چیز دیں جس سے ان کو شفا حاصل ہو, نہ کہ وہ الٹے بیمار پڑ جائیں. اسی کے ساتھ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی بے لاگ جائزے کے تحت یہ دیکھے کہ اس کا بولنا نتیجے کے اعتبار سے کیا ہوگا. بولنا صرف بولنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ کسی نتیجے کے لیے ہوتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ صرف اس وقت بولے جبکہ اس کو یقین ہو کہ اس کا بولنا کوئی مثبت نتیجہ پیدا کر سکتا ہے، فائدہ مند چیز سامنے آئے گی. مثلا اگر آپ کچن میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بلینڈر آپ کا بہت اچھا کام کرتا ہے اور آپ اس میں کچھ بھی ڈالے بغیر صرف اس کو آن کر دیتے ہیں اور وہ چلے جاتا ہے، 15 منٹ چلنے کے بعد بھی اسے کیا نکلے گا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اسی طرح اگر ہم ہولو باتیں کرتے رہیں کہ بغیر سوچے سمجھے اور سنے کہ ضرورت کس چیز کی اور کس کی نہیں، آپ نے اپنے بلینڈر کا بٹن آن کر رکھا ہے جس سے پھر دیکھتے ہیں جب لوگ نہیں سنتے پھر آپ خود ہی جل جاتے ہیں کہ میں نے اتنی باتیں کہی مجھے کوئی صحیح ریسپانس نہیں ملا. تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. جب تک آپ دیکھیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ ہر گفتگو یا اس کا مثبت نتیجہ ہوتا ہے یا منفی ہوتا ہے. مثلا آپ نے کچھ لکھا، لکھنے کے بعد ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں کہ جو میں نے لکھا ہے کیا اس کے نتیجے میں وہ مقصد حاصل ہوگا جس کے لیے میں کچھ لکھ رہا ہوں، یا جو بول رہا ہوں اس کے نتیجے میں وہ چیز ملے گی جس کے لیے میں بول رہا ہوں، اور اگر وہ نہیں مل رہی تو اتنی مشقت کس لیے. جب آدمی کے پاس بولنے کے لیے کوئی بہت سوچی سمجھی بات نہ ہو یا حالات بتاتے ہوں کہ اس کا بولنا کوئی مثبت نتیجہ پیدا کرنے کا سبب نہیں بنے گا، تو ایسی حالت میں آدمی کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ چپ رہے. ایسے موقع پر اس کا چپ رہنا ہی اس کے لیے باعث خیر ہے، نہ کہ بولنا. اس دنیا میں خدا کی مدد اس کو ملتی ہے جو دنیا میں قائم کیے ہوئے خدائی قانون کی پابندی کرے. یہ دنیا خدا کے مقرر قوانین پر چل رہی ہے، یہ قوانین کبھی نہیں بدلتے. انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ قانون فطرت سے ٹکرانے کی بجائے اس سے ہم آہنگی کا طریقہ اختیار کرے، یعنی نیچر سے سبق سیکھے، اپنے آس پاس سے سیکھے. کس قدر ناز ہے طاقت گفتار پر انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. یعنی قوت بیان پہ تو انسان کو بہت فخر ہے، لیکن یہ بیان اگر سلیقے سے خالی ہو تو پھر نادانی ہے. اچھی بات انہوں نے ایڈ کی کہ بولنے سے پہلے 3 چیزوں کا خیال رکھیں. نمبر 1، کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے، یعنی چیک کریں اپنے آپ کو، اگر وہ سچ ہے تو پھر. نمبر 2، جی نمبر 1 کہ وہ سچ ہے، نمبر 2 یہ کہ وہ سچ کوئی اچھی چیز ہے، کوئی فائدہ مند چیز ہے. کیونکہ سچ کی تو بہت چیزیں سچ ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر سچ کو بولا ہی جائے. اور نمبر 3 یہ کہ جب میں اس کو بولنے لگی ہوں تو کیا اس کا مجھے فائدہ ہوگا یا کسی اور کو ہوگا، یعنی فائدہ مند بھی ہو، سچی بھی ہو اور فائدہ مند بھی ہو، اور پھر ورتھ ہو کہنے کے. چلیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، سورۃ الکہف آیت 60 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں. موسیٰ علیہ السلام ایک بار سپیچ دے رہے تھے کہ کسی نے سوال کیا. سوال کیا تھا کہ کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ علم رکھتے ہوں، آپ سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم. اور واقعی ان کو نہیں پتا ہوگا. تب اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی بھیجی کہ ہمارا ایک بندہ ہے خضر جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، کیونکہ سورۃ یوسف میں ہم نے پڑھا وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے جو اس سے زیادہ جانتا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر علم تو پھر اللہ ہی کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ یہ بات پسند نہ آئی اور وحی کے ذریعے انہیں اطلاع کی کہ ہمارا ایک بندہ خضر جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ اس سے میری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ دیکھیے کہ جب یہ پتا چلا کہ زیادہ جانتا ہے تو فوراً ان کو خیال ہے کہ میں اس سے مل کر کیسے سیکھوں. اگر ہم ہوتے کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے، یہ تھوڑے جیلس ہو جاتے، اچھا کوئی ہم سے بھی آگے نکل گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں وہاں ہمارا وہ بندہ بھی ہوگا. نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ, جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا یہی وہ مقام ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ سمندر کے کنارے چلتے چلتے عام طور پر درخت بھی نہیں ہوتے, کوئی اور نشان نہیں ہوتے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بھی ساتھ دے دی. چنانچہ انہوں نے مچھلی لی اور سفر شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام علم کا کتنا شوق رکھتے ہیں, اس کے لیے کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. انہوں نے اپنے خادم یوشع بن نون جو ان کے شاگرد تھے ان کو ساتھ لیا, جو نوجوان تھے, اور کہا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں, جب تک منزل تک نہ پہنچ جاؤں میں چلتا ہی رہوں گا. او امدی حقوبا, صدیوں چلتا رہوں گا. اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں بھی سیکھنے کے لیے کبھی اپنا سفر ختم نہیں کرنا چاہیے. کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں سب کچھ سیکھ چکا, اب اور سیکھنے کی کیا ضرورت ہے. بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے, اور اسی طرح ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب بھی ہمیں یہ احساس ہو, یہ پتہ چلے کہ کسی شخص کو ہم سے زیادہ نالج ہے, تو اس سے سیکھنے میں کبھی بھی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. علم میں اضافہ وہ چیز ہے جس کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانگنے کے لیے کہا گیا, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. بہرحال جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے, نہیں دو دریاؤں کے سنگم پر, تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے, خیال نہ رہا, اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو, یعنی نکلی ٹوکری سے اور سیدھی دریا کے اندر. شاگرد نے سوچا, کہا جاتا ہے روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شاید آرام کر رہے تھے, شاگرد نے سوچا کہ ابھی اٹھتے ہیں تو میں ان کو بتاتا ہوں, لیکن بھول گئے, تو آگے چلنے لگے. اٹھ کر آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا, لاؤ ہمارا ناشتہ, آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں. کیونکہ ہیومن بینگ تھے, کبھی انسان اپنی تھکاوٹ کا اظہار کر دے تو کوئی برا نہیں. خادم نے کہا, آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا, جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا, اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر کرنا آپ سے بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اسی کی تو ہمیں تلاش تھی, وہی تو ہماری منزل تھی. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے. کسی بھی جگہ آپ جا رہے ہوں, آگے جا کے واپس آنا ایسا لگتا ہے جیسے سفر دگنا ہو گیا, لیکن پھر وہ چونکہ علم کا شوق تھا تو انہیں یہ سفر اپنے اوپر, اگرچہ وہ تھک چکے تھے لیکن ان کا جذبہ کم نہیں ہوا تھا اور ان کا چلنے کا جو عزم تھا اس میں کمی نہیں آئی, واپس آئے. وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا, یعنی خضر علیہ السلام, جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا جو سب کے پاس نہیں ہوتا, مگر یہ کہ اللہ کسی کو دینا چاہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا, کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دے جو آپ کو سکھائی گئی, جو خاص علم اللہ نے آپ کو دیا, کیا آپ مجھے سکھائیں گے؟ اس نے جواب دیا, انك لن تستطيع معي صبرا, آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ صبر چاہیے ہوتا ہے, اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا, انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. کیسا استاد اور کیسا شاگرد, کیا بہترین اخلاق ہے استاد کا, کہ پہلے کہا کہ یہ جو میرے پاس علم ہے اس کو سیکھنا بڑا مشکل ہے, اس کے لیے زیادہ صبر چاہیے, اور پھر شاگرد کی رعایت کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا بھی قصور نہیں, کیونکہ انسان کی یہ نیچر ہے کہ جس چیز کا اسے پتا نہ ہو اس پر وہ صبر نہیں کر پاتا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے, آپ مجھے صابر پائیں گے, اپنی ولنگنس شو کرتے, اپنے ڈیٹرمینیشن ظاہر کرتے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر کبھی استاد کسی وجہ سے یہ کہہ دے کہ آپ یہ نہیں سیکھ سکتے, تو تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے, کوشش کرتے رہنا چاہیے, یعنی ہمیشہ ہوپ فل رہے. کبھی یہ نہ سوچیں یہ ہوگا نہیں, یہ کر نہیں سکتے, یہ کیا ہوگا, یہ کیسے, نہیں, سب کچھ ہوگا. شیطان کا کام ہوتا ہے ہمیں مایوس کرنا. جب انسان ارادہ کر لیتا ہے نا, نیت کر لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ راستے بھی آسان کر دیتا ہے.